بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون، صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقویٰ اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومند، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ اور اپنے موبائل سیٹ پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر آپ تازہ ترین خبریں, ہمارے آرکائیو کے پروگرام اور سحر اردو ٹی وی سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام بھی ہماری سائٹ سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. نیم نگاہ پہ معمول سب سے پہلے نشر ہوگا. نیم نگاہ میں آپ خبریں سن سکیں گے اور بعض خبروں کی تفصیلات بھی اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس. اور سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری رات کی نشریات دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ختم ہوتی ہیں. آج کی نشریات بھی آپ اسی دعا کے اختتام کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچیں گی. اور ہم ایک بار پھر آپ کو اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس بتاتے چلیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری اس ویب سائٹ پہ رجوع کر سکتے ہیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. سامع, پروگرام نیم نگاہ میں آغاز کرتے ہیں خبروں سے, اور سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں. جہر سیونی حکومت کی بمباری میں اب تک 139 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے اشاتی کیمپ پر حملے کو سیونیوں کی بے بسی اور شکست و ناتوانی کی علامت قرار دیا ہے. ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے آخری دن متعدد اہم شخصیات نے اپنے کاغذات جمع کرائے. اور ہندوستان اور پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں کمی آ رہی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. الجزیرہ نے غزہ کے شہری دفاع کے ادارے کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سیونی فوج کی بمباری میں اب تک 139 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور مرنے والوں میں 39 بچے بھی شامل ہیں. بچوں کی قاتل سیونی حکومت نے نئی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی شہر غزہ میں ایک گھر پر فضائی حملہ کر کے ایک ہی خاندان کے 7 افراد کو شہید کر دیا, جن میں 5 بچے اور 2 خواتین ہیں. سیونی جنگی طیاروں نے سنیچر کی صبح اشاتی پناہ گزین کیمپ میں واقع ایک عام شہری ابو حطب کے گھر پر بمباری کی, اور اس گھر کے 7 افراد کو شہید کر دیا. فلسطینی ذرائع نے غزہ بندرگاہ پر سیونی حکومت کی جنگی کشتیوں پر بھی حملے کی خبر دی ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے اشاتی کیمپ پر حملے کو سیونیوں کی بے بسی اور شکست و ناتوانی کی علامت قرار دیا ہے. انہوں نے غزہ کے اشاتی کیمپ پر غاصب سیونی حکومت کے میزائل حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قتل عام غاصب سیونیوں کی بے بسی اور ناتوانی اور شکست اور فلسطینیوں کی استقامت کی مضبوطی کو بیان کرتا ہے. اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ فلسطینی شہریوں اور غیر فوجیوں کے قتل عام کی مکمل ذمہ دار غاصب سیونی حکومت پر ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دفاع کی تحریک اپنی پوری توانائی کے ساتھ جاری رہے گی اور تحریک مزاحمت کو کامیابی حاصل ہوگی. واضح ہے غاصب سیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بغیر کسی انتباہ کے ہفتے کی صبح غزہ کے مغرب میں واقع فلسطینی پناہ گزینوں کے اشاتی کیمپ پر بمباری کر دی, اور ساتھ ہی ابو حتم نامی ایک فلسطینی کے مکان کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی خواتین اور 5 بچے شہید ہو گئے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے حماس کے بیرونی امور کے دفتر کے سربراہ خالد مشعل نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کی فائر بندی کو مشروط قرار دیا ے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فلسطین سے باہر کے امور کے سربراہ خالد مشعل نے ٹی آر ٹی نیوز چینل سے گفتگو میں غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کی فائر بندی کو مشروط قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسجد اقصی سے غاصب صہیونیوں کے انخلاء، اس مسجد میں فلسطینیوں کو جانے کی آزادی، بیت المقدس میں شیخ جراح کے علاقے سے فلسطینیوں کے اخراج کو روکنا اور حال ہی میں گرفتار کیے جانے والے فلسطینیوں کی رہائی، نیز غزہ پر حملے بند کرنا، ایسے مطالبات ہیں جنہیں جنگ بندی کے لیے غاصب صہیونی حکومت کو بہرحال تسلیم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونیوں کے مقابلے میں حالیہ چند روز کی استقامت ان غاصبوں کے لیے اس بات کا انتباہ بھی ہے کہ انہیں اپنے جرائم بند کرنا ہوں گے. خالد مشعل نے کہا کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے مسالت کاروں پہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے جہریت بند ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ حماس اپنے اہداف میں جملہ فلسطین کی آزادی، فلسطینیوں کی واپسی اور بیت المقدس کو نجات دلانے جیسے مقاصد کے حصول سے قریب ہوتی جا رہی ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فلسطین سے باہر کے امور کے سربراہ خالد مشعل نے کہا کہ عرب اور اسلامی ملکوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور ان کی عزت بیت المقدس اور پورے فلسطین کی آزادی میں ہے. دوسری جانب تحریک حماس کے نائب سربراہ صالح العاروری نے کہا ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں تمام فلسطینی گروہوں کا باہمی ادغام اور یکجہتی ہی غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں کامیابی کا ذریعہ ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم کے مقابلے میں تمام صہیونی بے بس ہو چکے ہیں، تحریک مزاحمت اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب رہے گی. انہوں نے کہا کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت حق کی لڑائی لڑ رہی ہے جس نے امریکہ کے سابق صدر کی تمام کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے اور فلسطینیوں کی تحریک میں نکھار پیدا کیا ہے. واضح ہے کہ جمعۃ الوداع کے روز سے خود ساختہ اسرائیلی ریاست کے صفاق فوج فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے. صہیونی فورسز نے مسجد الاقصی میں نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جس میں بچوں اور خواتین سمیت سینکڑوں افراد شہید اور زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں. ڈنمارک کی پولیس نے مظاہرین پر حملہ کر کے فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے کو کچل دیا. ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ ہو رہا تھا، تاہم پولیس نے مظاہرین پر حملہ کر دیا. پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے پھینکے جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین بالخصوص خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچا. 3 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. ڈنمارک کے سرکاری ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 4,000 شہریوں نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شرکت کی تھی. ایرانی پارلیمنٹ کے انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ نے اپنے یورپی ہم منصب کے نام ایک خط میں صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کے مقابلے نیز نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے. پارلیمانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہ محترمہ زہرا الہیان نے اپنے خط میں یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کی سربراہ محترمہ ماریا ایرنا کو مخاطب کرتے ہوئے مسجد الاقصی اور غزہ پر حالیہ حملوں کا شکار ہونے والے فلسطین کے نہتے اور مظلوم شہریوں کی حمایت کا مطالبہ کیا ہے. اس خط میں آیا ہے کہ دنیا مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ظلم اور بربریت کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن عالمی برادری بڑی طاقتوں کی جانب سے جعلی صہیونی ریاست کی مؤثر حمایت کی وجہ سے غاصبانہ قبضے اور انسانی حقوق کی کھلی اور منظم خلاف ورزی کا شکار ہونے والوں کے درد کا مداوع کرنے کی غرض سے کوئی قابل توجہ قدم اٹھانے سے قاصر ہے. زہرا الہیان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ فلسطین کے عوام اب خود کھڑے ہوں تاکہ بھرپور عوامی تحریک کے ذریعے غاصبانہ قبضے کے خلاف مزاحمت کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اور آبائی سرزمین پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کا مطالبہ کریں، جس کا دارالحکومت شہر بیت المقدس ہونا چاہیے. اس خط میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ تمام امت مسلمہ بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کی روح سے عام شہریوں معاف کیجیے گا تمام مسلمہ بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کی روح سے عام شہریوں پر حملہ اور بے گناہ عورتوں اور بچوں پر دسترازی ممنوع ہے. تمام فریقوں کو اس کی پاسداری کرنا چاہیے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جنگی جرائم کے مرتکب قرار پائیں گے. ایرانی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سربراہ نے اپنے خط میں یاد دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تواتر کے ساتھ کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر لا تعلق اور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. دوسری جانب ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کی سیکرٹری نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں اور درجنوں بے گناہ فلسطینی خواتین، بچوں اور عام شہریوں کے قتل عام پر اسلامی ملکوں کے کمزور موقع پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری علی باقری کنی نے سوشل میڈیا پر جاری کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ سیہونی اب کون سا جرم انجام دیں گے جس کے بعد اسلامی ممالک اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کریں گے۔ باقری کنی نے مزید لکھا ہے کہ اسلامی ملکوں کی سربراہی کانفرنس کا انعقاد وہ کم ترین اقدام ہے جو اسلامی ممالک فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری نے مزید لکھا ہے کہ عالمی ضمیر کی بیداری اور دنیا بھر کی حریت پسند انسانوں کی جانب سے بلا تفریق دین و مذہب فلسطین کی مظلومیت کے بھرپور دفاع کے لیے میدان میں اترنا اور دہشت گردی کے صہیونی اڈے کے خلاف ڈٹ جانا ایسا طوفان ثابت ہوگا جس کے سامنے آئرن ڈوم تو کیا کوئی بھی دفاعی نظام نہیں ٹھہر پائے گا۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کے آخری دن متعدد اہم سیاسی شخصیات نے اپنے کاغذات جمع کرائے۔ اسلامی جمہوری ایران میں صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا آج آخری دن ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ 5 دنوں سے جاری تھا، تاہم عید کی تعطیلات کے باعث اس پہ وقفہ پیدا ہو گیا تھا۔ سوشل میڈیا کے اعلی کونسل کے سربراہ ابوالحسن فیروز آبادی نے بھی 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ایران کے نقل و حمل اور شہری ترقی کے سابق وزیر عباس اخوندی نے بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ایران کے ممبر پارلیمنٹ مسعود پزشکیان بھی پرچہ نامزدگی داخل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر میں پہنچے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر علی لاریجانی نے بھی 13ویں دور کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سنیچر کو پرچہ نامزدگی داخل کرایا۔ ایران کی شہری کونسل کے سربراہ محسن ہاشمی بھی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پرعزم ہے اور انہوں نے بھی پرچہ نامزدگی داخل کیا ہے۔ ایران کی نگران کونسل میں 5 دنوں تک صدارتی منصب کے لیے اہل امیدواروں کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر اہل امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 18 جون کو ہوں گے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں کمی آ رہی ہے، لیکن اب بھی روزانہ 3.25 لاکھ سے زائد لوگ کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,26,000 سے زائد کرونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,43,72,907 ہو گئی۔ اس دوران 3,890 کرونا کے مریض جان کی بازی ہار بیٹھے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,66,207 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 31,091 افراد کی کمی ریکارڈ کی گئی اور اب یہ تعداد 36,73,802 رہ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں اس ملک کے مختلف علاقوں میں 3,53,299 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,04,32,898 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی یومیہ اموات اور متاثرین میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا اینڈ کمانڈ آپریشن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 1,531 نئے کرونا مریضوں اور 83 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,042 کرونا کے مریض شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,74,751 ہے، جن میں سے 19,467 افراد موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ 7,83,483 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 71,804 ہے، جن میں سے 4,387 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایات کی روشنی میں سندھ اور پنجاب میں سبھی سرکاری اور نجی اسکولوں کی چھٹیوں میں 23 مئی تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا
چاہیے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اعلان کیا تھا کہ ہماری ریڈیو تہران کی نشریات، جو اس وقت آپ نشریات سن رہے ہیں، یہ نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر نشر کی جاتی ہیں۔ سامعین، ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ کر لیں، آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ہمارے آرکائیو کے پروگرام سن سکتے ہیں۔ آرکائیو کے پروگرام کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام جو نشر کیے جاتے ہیں، لائیو پروگرام بھی آپ وہاں سے، ٹی وی کے لائیو پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں، ریڈیو کے لائیو پروگرام بھی سن سکتے ہیں۔ اس طرح ٹی وی کی بھی ایک بھرپور اور مکمل آرکائیو ہے، اور اس آرکائیو میں آپ خبریں، تبصرے اور سار ٹی وی سے نشر ہونے والے ڈرامے، فلمیں اور ڈاکومنٹریز، یہ سب چیزیں آپ ہماری ویب سائٹ سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، آخر میں یہ عرض کرتے چلیں کہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی، اور اس کے بعد ہم اسلامی تعلیمات پر مبنی ہمارا پروگرام جو ہے اسلام پلس، وہ نشر کریں گے۔ اسلام پلس میں آپ قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات سے متعلق بعض سوالات کے جواب بھی سنتے ہیں، اور ہمارے ماہرین بعض موضوعات پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالتے ہیں۔ اور اسلام پلس کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام، معاف کیجیے گا، پروگرام تو ہمارے ختم ہو جائیں گے، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر روز رات کی نشریات کا اختتام ہم ایک دعا سے کرتے ہیں، اور وہ دعا ہے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ تو آج بھی ہم حسب معمول اپنے اس پروگرام کا، بلکہ رات کی نشریات کا اختتام دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کریں گے۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehertv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرے، کیا یہ ضروری ہے؟ حالانکہ انسان اپنی ضرورتوں کو بہتر سمجھ سکتا ہے، بالخصوص دور حاضر میں علم و ٹیکنالوجی کی بے انتہا ترقی کے باعث وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال جو اس سلسلے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس کے دین کی، جبکہ عقل خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا خلاصہ یہ۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے، وہ انسان کا خالق ہے، اسی نے دین کو بنایا ہے، اسی نے عقل کو بنایا ہے، وہ ہمیں ہم سے بہتر سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح سے کمال کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، کس طرح سے سعادت کے درجے پہ فائز ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہماری عقل کا خالق ہے اور اسی نے یہ دین بھیجا ہے۔ اگر عقل اور آج کل جو ترقیاں کی جا رہی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتی، تو یقیناً اللہ انہی کو کافی سمجھتا اور ہمارے لیے دین، شریعت اور انبیاء کا انتظام نہ فرماتا۔ ہم سے بہتر ہمیں بنانے والا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور وہی عالم ہے حقیقت میں، اور اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ وہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سمجھتا ہے کہ ہماری عقل کہاں تک ہمیں رہنمائی کر سکتی ہے اور ہماری یہ ترقیاں کہاں تک ہمیں کمال کی منزل تک پہنچا سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ عقل کے ہوتے ہوئے، ان ترقیوں کے ہوتے ہوئے، ہمیں اللہ کے دین کی پیروی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اور آئمہ یا انبیاء کے تعلیمات ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کو، اس کی تمام تر احتیاجات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اس نے عقل کو پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور دین کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ عقل کافی ہوتی تو اللہ دین کو ہمارے لیے مہیا نہ فرماتا۔ دوسرے یہ کہ عقل ہماری محدود ہے، بہت سے حقائق کو سمجھتی ہے لیکن بہت سے حقائق کہ جزیات کو نہیں سمجھتی۔ جزیات کے سلسلے میں عقل ہماری یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ یہ وہ بات ہے صرف جو دین ہی نہیں کہتا بلکہ بڑے بڑے فلاسفہ، حکما اور دانش مندوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ عقل ایک حد تک حقائق کو جانتی ہے، تمام جزیات کو نہیں جانتی، اور عقل کو وحی کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، عقل کو دین کی مدد کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ انسان سعادت تک پہنچ سکے اور کمال کو حاصل کر سکے۔ یہ بات اللہ جو انسان کا خالق اور عقل کا خالق ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس نے ہماری ہدایت کے لیے دین کی پیروی کو ضروری قرار دیا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض دیگر متشابہ۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب عام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے تو پھر متشابہ آیتوں کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ ہدایت کی نفی نہیں کرتی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن میں متشابہ کا وجود کیوں پایا جاتا ہے، آیات متشابہ کی قرآن ملانے کی کیا ضرورت تھی۔ اصل میں اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ آیات متشابہ قرآن میں کیوں لائی گئی ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ جو الفاظ، جو کلمات ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے معنی اور ہمارے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہیں، ہمارے عام معنی ہیں، ہمارے عام مفہوم ہیں، ان عام باتوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں۔ لیکن اگر خالق کائنات کوئی ایسی بات کہ جو ان معنی اور ان مفاہیم سے ماورا اور بالا ہو، وہ خالق اکبر ایسی اہم بات کہنا چاہے تو پھر ان الفاظ میں گنجائش نہیں ہے کہ جو ان الفاظ میں وہ معنی اور وہ مفاہیم سمائے جا سکیں۔ مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے قرآن کریم میں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، تو اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے اور خداوند عالم اس مفہوم کو ان الفاظ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے تو پھر کیسے ان الفاظ میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ لہذا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا سایہ ان کے اوپر ہے۔ یا الی ربہا ناظرہ، تو اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ، پاک و پاکیزہ ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی نعمتوں اور رحمتوں کا نظارہ کرنے والے ہیں۔ خدا سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو خداوند عالم کان کے وجود سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ کان نہیں رکھتا ہے، نہ وہ آنکھ رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق سمع و بصر ہے، وہ کانوں کا خالق ہے، وہ آنکھوں کا خالق ہے، وہ بغیر کان اور بغیر آنکھ کے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سب کچھ سن سکتا ہے۔ جو آوازیں ہیں وہ بغیر کان کے سنتا ہے، جو اشیاء ہیں وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آخرت کی باتیں خداوند عالم ہمیں بتلانے لگے تو ہم آخرت کی باتیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ الفاظ ان معنی کو ادا کرنے سے عاجز ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب کسی بچے کو کہ ذہن کو متحرک کرنا ہو تو پیچیدہ سوال اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ کرنا ہو پروردگار عالم کو تو کیسے کرے گا. لہذا قرآن کریم میں متشابہ آیات کو خداوند عالم نے رکھا ہے تاکہ جب لوگوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی ضرورت پڑے تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کے در پر جائیں اور ان سے مدد حاصل کریں اور رہنمائی حاصل کریں.
اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف حجت خدا اور ہادی برحق ہیں تو حجت خدا اور ہادی کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہیں تاکہ لوگ ان کی امامت کے سائے میں ہدایت حاصل کر سکیں. لیکن جو امام مخفیانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو تو کائنات کو ایسے امام اور ہادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حجت خدا کے ظاہر ہونے کا مسئلہ اور اس کی ہدایت کا مسئلہ یہ بہت اہم ہے. حجت خدا اگر ظاہر ہوگا تو وہ ہدایت بشر ظاہری انداز میں کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ اگر امام مخفی ہے امام غائب ہے تو اس کے وجود کا کیا فائدہ, یہ کہنا صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے وجود کا ایک فائدہ ہے ہدایت بشر, امام کے وجود کے اور بھی فوائد ہیں. مثلا روایات میں وارد ہوا ہے خود امام کے وجود سے کائنات باقی ہے. اگر امام کا وجود کائنات سے ختم ہو جائے تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی. اور اس روایت کو ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت کے بعد امت کی مثال کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس گدھے جیسی جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. لہذا امام کا ایک فریضہ ہے ہدایت بشر, لیکن خود امام کے وجود کا فائدہ یہ ہے اس کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے. اور امام کے وجود ہی کی وجہ سے کائنات میں اللہ کی شناخت ہوتی ہے, اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت ہوتی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی کہ امام فرماتے ہیں جب سے اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا ہے زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی, چاہے وہ حجت ظاہری ہو یا وہ حجت باطنی ہو. یعنی حجت اللہ کبھی ظاہر بظاہر ہوتا ہے لوگوں اور عوام کے ساتھ ہوتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے حجت خدا کا وجود انسان کی نظروں سے غائب ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا یعنی حجت خدا زمین پر نہ ہوتی تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی تھی. لہٰذا یہ کہنا کہ جو امام غائب ہے وہ لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا, اور جب وہ ہدایت نہیں کرے گا تو اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے, یہ قول صحیح نہیں ہے. چونکہ امام کے فرائض میں سے اہم فریضہ ٹھیک ہے ہدایت بشر ہے, لیکن ہدایت بشر میں بھی ایک شرط مخفی اور پوشیدہ ہے. وہ یہ شرط ہے کہ انسان تکلیف الہی میں قدرت رکھتا ہو. اگر انسان قادر نہیں ہے تو انسان کے اوپر سے تکلیف الہی ساقط ہو جاتی ہے, اور اسی کو قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اس کے ظاہری معنی یہ ہیں اللہ ایسا ہی حکم اپنے بندے کو دیتا ہے جس کو وہ انجام دے سکے. اللہ تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا. مثلا انسان کے لیے وضو واجب ہے, لیکن اگر پانی مضر ہو جائے, نقصان دہ ہو جائے انسان کے لیے, تو انسان سے وضو ساقط ہو جاتا ہے, اس پر تیمم واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر امام کی جان کو خطرہ ہے اور وہ عوام کے سامنے ظاہر ہوگا تو اس کے قتل ہونے کا خطرہ ہے, تو اس صورت میں ظاہری اعتبار سے ہدایت کرنا امام کے اوپر سے ساقط ہو جاتا ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی ذات کا سرچشمہ کہاں پر ہے, اور اس ہستی و ذات کا انسان کے طرز عمل پر کس قدر اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ انسان اس ذات کے بارے میں شناخت حاصل کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ کے سوال کے تین گوشے ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری ذات کا سرچشمہ کیا ہے. دیکھیے, اصل میں نہ صرف ہماری ذات بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ, پوری کائنات, پوری ہستی کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو نہ صرف انسان بلکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا سرچشمہ وہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ کہیں, تکرار کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں دوبارہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. بس نہ صرف ہماری بلکہ پوری کائنات کی ذات کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. ایک دوسرے آپ نے کہا کہ اس کی شناخت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے, خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, یعنی جانو, پہچانو, کس کو پہچانو, کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, کہ وہ اس کی ذات وہ تنہا ہے, یعنی وہ خدا فقط تنہا ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے, اس وحدہ لا شریک کے. مفسرین نے کہا کہ وَعْلَمْ یعنی صیغہ امر ہے, اس میں اطلاق ہے, کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے, یعنی ہر ایک کو معرفت الہی کی شناخت حاصل کرنا, پہچاننا ضروری اور واجب ہے. اب رہا مسئلہ, جب ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانے کا, صرف ذات کا پہچاننا ضروری نہیں ہے بلکہ تمام صفات الہیہ کا, چاہے وہ صفات جمالی ہوں, چاہے صفات کمالی ہو, چاہے صفات جلالی ہوں, ہر ایک کا پہچاننا ضروری ہے. اب جب ہم نے پہچان لیا ذات باری تعالیٰ کو, تو اس کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, اگر انسان نے پہچان لیا خدا کے صفات کو, اس کے صفات جمال, صفات جلال اور اس کے کمال کو پہچان لیا ہے, تو تنہا پہچاننا ذات کا کافی نہیں ہے, صفات کا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ان صفات سے متصف کرنا چاہیے, یعنی اپنے اندر ان صفات کو مزین کرنا چاہیے. جب انسان نے ان صفات سے مزین ہو جائے گا, اپنے آپ کو آراستہ کر لے گا, تو اب اس کا اثر خود بخود اس کی زندگی میں آنے لگے گا. اب اگر کوئی خدا کی معرفت رکھتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون اللہ کی معرفت کی وادی میں قدم رکھے اور اس کے باوجود بغیر حجاب کے نکلے یا بد حجاب نکلے, ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شناخت پروردگار حاصل ہوگی تو اس کو حیا حاصل ہوگی, وہ باحیا ہو جائے گی. جب کوئی بھی خاتون حیا اس کے اندر آ جائے گی تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی, وہ اپنے قیمت کو, اپنے گوہر کی, اپنے وجود کی قیمت کو جان لے گی, وہ اسی طرح برباد نہیں ہونے دے گی. تو پس ذات الہی کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, کان الناس, کہ تمام کے تمام لوگ, کان اعلم الناس باللہ, سب سے زیادہ معرفت الہی رکھنے والا کون ہے, ارضاہم بقضاء اللہ, جو اللہ کی قضاء اور قدر پر راضی ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے صفات ہیں, کہ ایک صفات یہ ہے کہ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جائے گا, یعنی یہ بے اعتنا ہو جائے گا, اس کا سارا ہم و غم آخرت کی طرف ہو جائے گا. جب وہ اللہ کو پہچان لے گا تو اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرے گا. اور دوسرا تیسرا اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان راضی بے رضا الہی کے ساتھ ساتھ وہ خدا وند مطالع کے مقابل میں خاضع ہو جائے گا اور اس کو خشیت الہی حاصل ہو جائے گی. اسی لیے کہا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, جتنی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی انسان کے اندر خضوع اور خشوع آتا جائے گا. بس معرفت الہی کا کے بہت زیادہ اثرات ہیں. من جملہ تمام اثرات میں جو سب سے مہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو تمام کے تمام اس کا وجود فقط آخرت کی تلاش میں رہے گا, اور وہ کوشش یہ کرے گا کہ اس دنیا کو پل کی طرح استعمال کرے اور تاکہ آئندہ جو ثمرہ اس کا آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس ثمرے سے بہرہ مند ہو سکے.
قرآن اور اسلام کی نظر میں ایک گھر پر کون سے اصول حاکم ہونے چاہیے جن کی رعایت سے گھر میں ایک پرسکون فضا قائم ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب میں جو آپ نے ابھی پوچھا ہے یہ کہ کون سے اصول حاکم ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے اصول ہیں جن کی طرف قرآن اور احادیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے, لیکن میں یہاں پہ کچھ اہم اصول کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دیکھیں, جب شادی ہوتی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں انسان کے. انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ جنسی تقاضا ہے انسان کا, شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے. اس تقاضے کو ایک شرعی حیثیت کے تحت اور شرعی دائرے میں پورا کرنا ہوگا, چونکہ یہ تڑپ ہے انسان کے اندر, یہ تقاضا فطری اور طبیعی ہے انسان کے اندر, اس کو پورا کرنا ہے. اب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, لیکن ان میں سے سب سے اہم راستہ جو ہے وہ یہی شرعی راستہ ہے کہ انسان جب نکاح کے دائرے میں آتا ہے تو اس غریضے کو پورا کرنے کے لیے ان شرعی حدود کی پاسبانی کرتا ہے. لہذا سب سے پہلا اصول جو حاکم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس فطری اور طبیعی غریضے کو ایک دوسرے کے ذریعے سے پورا کریں. دوسرا اصول جو حاکم یہاں پہ ہو اس گھر کے لیے اور اس گھر کا سکون اور اس کی بنیاد برقرار رہے وہ ہے مشورہ کرنا. مشورہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, لیکن جیسے گھریلو امور ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور گھر کو کس جگہ کون سی چیز رکھنا ہے, اس میں ایک دوسرے کی مشورت سے ایک دوسرے کو جب ہم ایک دوسرے کے پاس دیں گے, ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے, تو اس خاتون کو بھی اہمیت دی جائے گی, اس خاتون کو بھی احترام ملے گا, اور اس طریقے سے گھر کا نظام محفوظ رہے گا. یہ بنیادی ایک چیز ہے. اس سے جب ایک عورت کو اہمیت ملتی ہے, اس کو جب اس کی تکریم ہوتی ہے, عزت ملتی ہے, تو وہ بھی خوشی سے پھر اس گھر کو سجانے میں, اس گھر کو آباد کرنے میں دن رات محنت کرتی رہتی ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے جنگی امور میں اپنی خاتون سے مشورہ کرے. بہرحال چونکہ جنگی امور فطری اور طبیعی اعتبار سے عورت کے مزاج کے سازگار نہیں ہے, یا جس میں وہ تخصص نہیں رکھتی وہ خاتون, اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کاروبار ہے, شوہر جو ہے نا وہ بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, تو اس امر میں ضرورت نہیں مشورہ کرے, لیکن گھر کو چلانے میں, گھر کو آگے بڑھانے میں, فرزندوں کی تربیت میں, اس میں مشورہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں پہ حاکم ہو سکتی ہے, ایک اصول ہے, وہ ہے مرد کی سرپرستی. ہمیشہ اس بات کو مان لیا جائے, چونکہ مرد ہر جہت سے اس میں قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے. دیکھیے, عورت جو ہے وہ جذبات کا ایک مجسمہ ہوتی ہے, اس کے اندر بھی عقلی توانائی ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, لیکن جو پلٹا باری جس چیز کا ہو جاتا ہے وہ جذبات کا, وہ ہے عطوفت کا, مہربانی کا, وہ ہے محبت کا. لہذا مرد میں اس سے بڑھ کر صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے اندر بھی بہت ساری صلاحیت ہے, اس سے قطعاً انکار نہیں ہے, لیکن گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری, وہ مرد کے سپرد کی جائے. اسی طرح سے ایک اور اصول جس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے وہ ہے صلح، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی سے رہے، ایسا نہ ہو کہ ہر بات پہ جھگڑا ہو اور ہر بات پہ جو ہے نا ایک دوسرے سے ناراض ہو، ناراحت ہو. لہٰذا اس چیز کو بھی اگر ہم حاکم کر لیں اپنے گھر میں کہ اگر کوئی تھوڑی بہت ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی اور سلیقائی اختلاف ہوا، لیکن ایک دوسرے کو بخشیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں اور صلح و آشتی سے اپنے گھر کو آگے بڑھائیں.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.